کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مکمل باب ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر حسین منی و انا من حسین، حسین منی کی تعبیر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور انا من حسین کا باب اور اس کی تعبیر مکمل ہوتی ہے واقعہ کربلا میں، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے پاس اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتے بلکہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے سر کو قلم کروا دیتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ایک مکمل ایک ایسا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اکمال اور اتمام اگر دیکھنا اور سمجھنا ہو تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ درمیانہ قد، نہ انتہائی طویل اور نہ ہی انتہائی بلند اور کوتاہ، پیشانی کشادہ، سینہ فراخ، مونڈھوں کے درمیان قدر فاصلہ، ہڈیاں بڑی اور مضبوط، ہتیلیاں اور تلوے قدر کشادہ، جسم مبارک گھٹا ہوا اور انتہائی مضبوط، خوبصورت اور گورا۔ خوبصورتی کے ساتھ رب کریم نے آواز کا حسن بھی عطا فرمایا، اور آپ کی آواز میں اس قدر سوز و گداز اور ترنم تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخش دیتے۔ داڑھی مبارک میں خضاب لگایا کرتے تھے۔ ہجرت کے چوتھے سال شعبان المعظم کے مہینے میں ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت کہی، اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتویں دن آپ کے سر مبارک کے بال منڈوانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کروایا اور فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ حسین ہے، اور فرمایا کہ یہ نام آج سے قبل تاریخ میں کسی کا نہیں رکھا گیا، کیونکہ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے شہزادوں کے لیے جنت سے منتخب فرمائے ہیں۔ جسم مبارک پر قمیص، نہایت ہی نفیس اور عمدہ پوشاک، شلوار مبارک، لمبی ٹوپی، جھالردار چادر مبارک، اور اس چادر پر ریشم کی جھالر، سر مبارک پر امامہ، اور جب سر مبارک پر امامہ رکھتے تھے تو آپ کی زلف مبارک دونوں اطراف سے نظر آتی تھیں اور ظاہر ہوتی تھیں۔ نالین شریفین، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی، اور انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہے اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو پورا فرمانے والا ہے۔ تلوار اور زرہ، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سراپا کہ جس ذات اقدس کے حسن کے بارے میں یہاں تک جب محدثین نے لکھا تو بات مکمل ہو گئی کہ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی محمد الرسول اللہ کی یاد ستاتی تو وہ امام حسین کی زیارت کر لیا کرتے تھے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حسن میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے چلنے پھرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا آپ سے اظہار فرمایا، آپ کو اپنی پشت مبارک پر سوار فرما لیتے، کبھی اپنے کندھے پر بٹھا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر فرماتے، کبھی پیاس کے وقت اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دیتے، اور کبھی اپنی چادر میں چھپا لیتے، تو اللہ تبارک و تعالی آیت تطہیر قرآن مجید میں نازل فرماتا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہیں وہ امام حسین کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہوگا۔ یہ وہ ذات اقدس ہے جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے جب آیت مباہلہ نازل فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب کریم نے آیت مودت نازل فرمائی، جن کا تعارف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسا ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جعفر طیار چچا ہیں، عباس والد کے چچا ہیں، اور والدہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت سیدہ کائنات پل صراط سے گزریں گی تو اس سے قبل ان کی حیا کا عالم یہ ہے کہ ایک فرشتہ ندا کرے گا اور کہے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پل صراط سے گزرنے کو ہیں، اور آپ 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں اور حوروں کی جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں آپ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں تو بیان کیا گیا کہ اللہ کی قسم دیکھنے والوں نے کہا کہ نہ ان سے پہلے کسی نے اتنا بہادر دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی نے کسی کو اس قدر جرأت اور بہادری کے ساتھ دیکھا۔ خطابت، عبادت، صبر، شجاعت، علم، فراست، صدق مقال، قوت کلام، مصائب پر صبر، شدت غیرت، جرأت، حسن تدبیر، دانش مندی، علم تعبیر، زہد و تقویٰ و ورا اور عشق کے امام، دنیا سے بے رغبتی، تواضع، رات کا قیام، تلاوت کلام مجید، اور اس قدر عاجزی اور انکساری کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ فقرا نے آپ کو دعوت دی اور کہا کہ حضرت آپ آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور ان فقرا کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کے سوکھے ٹکڑے تناول فرمائے، اور پھر ان تمام تر مساکین اور غربا کو دعوت دی اور فرمایا کہ آؤ اب میں تم سب کی دعوت کرتا ہوں، اور اپنے وسیع و عریض دسترخوان پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر خود کھانا تناول فرمایا۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اب میں اس بات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پیغام کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کس مقصد کے لیے قربان کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر جس عہد میں اپنی شہادت کے ذریعے سے آپ نے حق اور باطل میں لکیر کھینچی ہے، تو یقیناً قیامت تک کے لیے آپ کا یہ طرز عمل اور قربانی تمام تر اہل اسلام کے لیے اور تمام تر انسانوں کے لیے ایک پیمانہ ہے جس میں تول کر آپ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، فرمایا عن قریب میری امت پر ایک ایسا دور ہوگا کہ جسے ایج آف ڈیسیپشن کہا جائے گا، دھوکے کا دور، اور آج انسانیت دھوکے میں بھی ہے اور شک میں بھی ہے، ہمیں یقینی علم حاصل نہیں ہو پاتا. تو فرمایا اس دور میں یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، فرمایا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. فرمایا اس دور میں جو امین ہوگا اسے خائن اور بددیانت کہا جائے گا، اور جو قوم کا انتہائی بددیانت آدمی ہوگا اس کو قوم کا رہنما اور امین بنا کر پیش کیا جائے گا. فرمایا اس دور میں بے وقوف، احمق اور کمزور شخصیت کے مالک مسلمانوں کے تمام تر امور پر بات چیت کیا کریں گے. یہ وہ دور ہے جس میں قوموں کی بلکنائزیشن کی جا رہی ہے، آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے، آپ میں مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کرائسس پیدا کرنے کے بعد امت مسلمہ کو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر تقسیم کیا جا رہا ہے. بالخصوص اگر آپ 9/11 کے بعد کے سیناریوں میں آپ اگر پوری دنیا کے جیو پولیٹیکل سیناریوں کو آپ دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف اسلامی دنیا میں 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا پشت خون ہوا ہے. یہ جو امام حسین سے آج ہم اپنی دلی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ذرا لمحے بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر ذرا سوال کیجئے کہ تقریباً 1400 برس گزر چکے ہیں، کہاں میدان کربلا اور کہاں پاکستان کی یہ سرزمین، کتنا زمان اور مکان کا ایک بودھ ہے. نہ ہماری نسل ایک جیسی، نہ ہمارا رنگ ایک جیسا، وہ ایک الگ جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک الگ زمان کی شخصیت ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ جس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں وہ ایمان کا اور غلامی کا وہ رشتہ ہے کہ اگر امام حسین کے غلاموں میں ہمارا کہیں نام آ جائے، غلاموں کے غلاموں میں کہیں ہمارا نام آ جائے تو ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. تو دراصل یہ وہ بنیادی نظریہ ہے، امام حسین نے جب یزید کی سیکولر حکومت کے خلاف آپ نے اعلان جہاد کیا، اگر آپ امام حسین کے اس تمام طرز عمل کو یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے مطابق دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین کو آج کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک توہین آمیز کلمات کے ساتھ یاد کیا جائے. اور یاد رکھیں کہ جس ایج سے آپ گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں تمام تر انسانیت کو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جنیوا کنونشنز، اس کے ایڈیشنل پروٹوکولز، ہیگ کنونشنز، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل کووننٹ آن ریلیجیس اینڈ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ان تمام تر چیزوں نے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دیا. آج جب دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو ہیومن اور رائٹس یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. یاد رکھ لیں کہ جب ویسٹ ہیومن کہتا ہے تو ویسٹ کے نزدیک ہیومن سے مراد یہ عام انسان نہیں ہے، اس کا پورا ایک فلسوفیکل بیک گراؤنڈ ہے. یورپ کے رینیسنس کے دور کے بعد جب وہاں ماڈرنائزیشن اور انلائٹنمنٹ کی تحریکات چلتی ہیں، یہاں تک کہ آپ اگر اس کو کلاسیکل فلسفی کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کہا گیا کہ آپ ریشنلائزیشن کی طرف جائیں، جو چیز آپ کی عقل میں آتی ہے اسے تسلیم کریں، ماں سوا بیونڈ دا ریزننگ جو کچھ ہے اس کو رد کر دیا جائے. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو کچھ سیکھتے ہیں، یہ سینسز کے ذریعے سے جو کچھ سیکھا جاتا ہے اسے ایمپریسزم بھی کہتے ہیں، اسے آپ تجربیت بھی کہہ سکتے ہیں، کہا وہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو اس کو رد کر دیا جائے. لیکن جب ایمانویل کانٹ نے کرٹک آف پیور ریزن کو ڈیولپ کیا، اس نے بتایا کہ تمہاری عقل ناقص ہے، تمہارا تجربہ اور مشاہدہ ناقص ہے، تم نہ تو میٹا فزکس کو اور الٹیمیٹ ریالٹیز کو جان سکتے ہو، لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے یا اس کی بابت ایک شک کے عالم کے اندر انسان اپنی زندگی کو گزارے. اور دوسری طرف وہ ان دونوں باتوں کو جوڑ کر انسانیت کو سائنٹیفک میتھڈالوجی کی طرف لے گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا انسان وجود میں آیا جو ایگزسٹنس آف گاڈ کا منکر ہے. جب کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیٹرمن گڈ اینڈ ایول, تو وہ خیر اور شر کا تعین وحی الہی کی بنیاد پر نہیں کرتا, وہ اپنی عقل, تجربے, مشاہدے اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کرتا ہے. اور الٹیمیٹلی جب اسی بات کو ڈیولپ کیا گیا اور انسان نے اپنے خالق اور مالک کے وجود کا انکار کیا, اور جب اپنی ذات پہ غور و فکر کیا, تو کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ بندر ہے. خدا کے وجود کے انکار کے بعد جب انسان نے اپنی ذات پہ غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ وہ بندر ہے. اور جب انسان اس جہت کی طرف نکلا اور اس نے اپنی زندگی کے روحانی اوریجن کا انکار کیا, تو انسان سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پر جنسی حیوان بنا یا معاشی حیوان بنا. اور آج آپ دنیا کے اندر انہی لبرلز اور انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن اور آپ اس طرح کے تصورات اور خیالات کو بالخصوص ویسٹرن سولائزیشن کی بنیاد پر جب ان ڈیفینیشنز کو آپ پرکھتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان رولز اپنی کتاب پولیٹیکل لبرلزم میں خود کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, امریکہ کا مشہور فلسفی ہے, وہ کہتا ہے کہ ان کو آپ کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ جنگ میں لوگوں کو یا بیماریوں کے جراثیموں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جراثیموں کو جراثیم کچھ بیماریوں کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے. اور آج آپ پوری دنیا میں جس انداز سے کیپیٹلزم اور ایک زمانے میں سوشلزم کی بنیاد پر جس طرح سے آپ نے دنیا کو دو بڑے بلاکس میں تقسیم دیکھا, اور آج پھر وہی زمانہ ہے کہ ہم اس جنگ کو دوبارہ پراکسی وارز کو مختلف ممالک میں لڑا جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یوری بینزمینوف نے اپنی کتاب میں لکھا, اس نے کہا تھا کہ ہم نے کمیونزم کے لیے 66 ملین انسانوں کا قتل عام کیا, اور کیپیٹلزم کی وجہ سے جس قدر انسانوں کا قتل عام آج کیا گیا ہے, وہ جان رولز کی اس بات کی عمل تصدیق کرتے ہیں کہ آج ہمیں برما کے مسلمان نظر نہیں آتے. ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے, 7 لاکھ مسلمان مارے گئے, سیریا, افغانستان, عراق, کشمیر, فلسطین, تقریباً کم و بیش 7 ملین مسلمز کو جو ہے وہ وہاں پر سلاٹر کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جب ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, تو ہیومن رائٹس کے 30 آرٹیکلز میں آپ کو اس کا انطباق اسلام پر اور مسلمانوں پر نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس کے تصور کو آپ دیکھتے ہیں, تو وہ تصور فریڈم سے نکلا, اس کا خاص اس کی ایپسٹیمالوجی ہے. جب آپ اس ایپسٹیمالوجی کو ویسٹ کے مطابق دیکھتے ہیں, تو وہ یقینی طور پر اسلامک ایپسٹیمالوجی سے یکسر مختلف ہے. کیونکہ جب آپ ویسٹ کی ایپسٹیمالوجی کو دیکھتے ہیں, تو وہ ریشنلائزیشن, ایمپیریسزم, کرٹیسزم کے دور کے بعد جب وہ سائنٹیفک میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں, تو اب یہ جو انسان آپ کے سامنے وجود میں آتا ہے کیپیٹلزم کے تناظر میں, اب اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ایکیومولیشن آف کیپیٹل کے لیے جیتا ہے اور اسی بات کے لیے مرتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم میں, آپ کی شہادت میں یہ واضح پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اگر اسلام بھی لائک اینی ادر ریلیجن ایک پرسنل میٹر ہوتا, تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی یزید کی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کرتے. اس دور کا ایک بڑا فتنہ بالخصوص ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے, یاد رکھیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ہم دو گروہوں کے درمیان پھنس گئے ہیں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں, دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں. اور جب کبھی ہمارے ہاں ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ اور ایلیمنٹس کی بات کی جاتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بنیاد اور اس کی برتھ اور جینیسس وہ سیکولر ایکسٹریمزم میں ہوتی ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر جو آپ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو دیکھ رہے ہیں, اس کی یہی دو بنیادی وجوہات ہیں کہ کالنائزیشن کے دور کے اندر لگ بھگ 1 کروڑ مسلمان مارے گئے, ان کے وسائل پر قبضہ کیا گیا, ان کے جغرافیائی علاقوں کو پامال کیا گیا, ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے ساتھ تہذیب و ثقافت و تمدن کو تبدیل کر دیا گیا, ان کی زبان کو تبدیل کیا گیا, ان کے تعلیمی نظام کو ٹرانسفارم کیا گیا. اور جب اس کے ساتھ بھی دل نہیں بھرا تو نعوذ باللہ ہمارے نبی کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا، امام حسین کی شہادت کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جامعیت، کاملیت، آفاقیت، ابدیت، خاتمیت اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو محفوظ کرنا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دور میں آپ اور مجھے اپنی قربانی دے کر یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام ہمارے لیے اپنے اندر نجات کا ایک عظیم سرمایہ رکھتا ہے۔ اب آپ ذرا سا اس طرف توجہ کیجئے کہ جب ہم انہی تمام تر معاملات کے اندر اسلام کو بھی ایک ریلیجن، جس دین کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جس طرح سے اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ جب اینشنٹ کرسچن ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس کو جتنے آپ 4 بنیادی اعراض میں جب آپ اسے تقسیم کرتے ہیں، یہ وہ دور ہے جو پاپیسی کا دور کہلاتا ہے، اور یورپ میں جب رینیسنس کا دور آتا ہے، سائنٹیفک، فلسافیکل، ٹیکنالوجیکل، جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی بنیاد پر جس ریلیجن کو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں، وہ مسیح علیہ السلام کا دین نہیں ہے، وہ پاپیسی ہے۔ اور اس دور میں جب ریلیجن اور اسٹیٹ کی سیپریشن ہوئی ہے، تو وہ ان کے اپنے ایشوز اور اپنے پیراڈائم اور اپنے مسائل کے ساتھ تھا، لیکن جب 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے، 1857 میں ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی اس تحریک کو برپا کیا گیا، اور کہا کہ جس طرح سے یورپ میں اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن کی گئی، بالکل اسی طرح سے ہم نے دین اسلام کو ریاست سے الگ کر دیا۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں پالا ہو، جن کے منہ مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہو، جن کے رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہو، اور جس ذات اقدس کے لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، امام حسین کا میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی جان قربان کر دینا، یہ لا الہ الا اللہ کی صحیح معنی میں تشریح اور تعبیر تھی۔ اور جس قوم کے پاس امام حسین جیسا عظیم سرمایہ ہو، یقیناً وہ قوم اگر اپنی نجات اور سالویشن کے لیے وہ امام حسین کے دامن کے بجائے اگر کیپٹلزم کو، کمیونزم کو، یا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں اپنی نجات کو تلاش کرے، تو یقیناً پھر ایسی قوم پر افسوس ہونا چاہیے۔ دعوت نامے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کشتی، یہ ایک ایسی کشتی ہے، یہ آرک آف سالویشن ہے، یہ نجات کا سفینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ آج آپ جس دور میں زندہ ہیں، بے حیائی کا، ڈس انفارمیشن کا، لبرلزم، سیکولرزم اور نہ جانے اسلام کی کتنی اقسام بنا دی گئی، آپ سول ڈیموکریٹک اسلام رینڈ کارپوریشن کا ایک ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، وہ بتاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کی 5 بڑی قسمیں کرنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں، دوسرے ایکسٹریمسٹ ہیں، تیسرے ماڈرنسٹ ہیں، چوتھے سیکولرسٹ ہیں، اور 5 صوفیز ہیں۔ نئی نئی قسمیں بنائی گئیں، ریڈیکل اسلام، پولیٹیکل اسلام، اور ابھی حال ہی میں امریکی صدر کے سابق مشیر نے کہا کہ اسلام از لائک اے کینسر، اور میں اس کو ریلیجن کنسیڈر ہی نہیں کرتا، اس کینسر کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر جب آپ ان تمام تر اقسام کو دیکھتے ہیں، تو یاد رکھ لیں ہمیں نہ ریڈیکل اسلام چاہیے، نہ پولیٹیکل اسلام چاہیے، نہ ہمیں لبرل اسلام چاہیے، ہمیں وہ اسلام چاہیے جو محمد الرسول اللہ اپنے ساتھ لے کر آئے، ہمیں وہ اسلام چاہیے جس کے لیے امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی جان قربان کی ہے۔ ہمیں نہ کنزرویٹزم اور ایکسٹریمزم کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں ماڈرنزم اور سیکولرزم کی ضرورت ہے، ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مبنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈیولوجی کیا ہے، امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ میں ایک یوم حسین کے حوالے سے حضرت میں ایک کانفرنس میں تھا، ایک صاحب نے کہا کہ امام حسین نے اسلام کے لیے جان نہیں دی، نعوذ باللہ، انہوں نے ٹرتھ کے لیے جان دی. تو سوال یہ ہے کہ پھر محمد الرسول اللہ کے علاوہ اور لا الہ الا اللہ کے علاوہ اس دنیا میں الحق کیا ہے؟ اور اگر یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ امام عالی مقام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان نہ دی، تو بتائیں یہ تو دین کا مکمل، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اس کا مکمل، آپ اس کی بنیادوں کو ختم کر دیں گے. اور میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ تمام احباب کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر اس پروگرام کے اندر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کو اس کے اوریجنل سورس کے ساتھ اسٹڈی کیجئے. قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت. جب آپ اوریجنل سورس سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، سنت کا مطالعہ کریں گے، تو حقیقی معنی میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام اپنی اصل صورت میں کیا ہے. یہ کنفیوژن کا دور ہے، ہمیں اس قدر کنفیوز کر دیا گیا ہے بالخصوص آئیڈیالوجیکل سبورژن کے ذریعے سے، ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یاد رکھ لیں کہ جب تک امام عالی مقام کا نام زندہ رہے گا، اس وقت تک اسلام بھی اپنی اصل حقیقت میں زندہ رہے گا. اور یاد رکھ لیں کہ امام حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اور دین اسلام جس کے لیے امام عالی مقام نے قربانی دی، یہ دین اسلام اور امام حسین کا پیغام یہ قیامت تک اسی طرح سے زندہ رہے گا. لا الہ الا اللہ، ایک شخص پوری زندگی اللہ 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 کرتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا، جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہے. الا اللہ اس بات افرمیشن سے پہلے لا الہ کہہ کر ڈینائی کرنا ضروری ہے. امام حسین کے بارے میں جو خواجہ اجمیر نے کہا تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، آپ نے اپنا سر یزید کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا دست مبارک یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو فرماتے کیوں، اس سے فرق کیا پڑا؟ مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک سوسائڈ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے پاس افراد کم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ شہادت ہے، آپ کے نانا گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جنتی نوجوانوں شہداء کے سردار ہیں، لیکن امام عالی مقام نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. آپ پریگمیٹزم کی طرف نہیں گئے کہ جو حالات کے پیش نظر پریکٹیکل سولوشنز کو تلاش کرے. امام عالی مقام نے میتھوڈک اپروچ کو اختیار کیا اور فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو حالات کی سمت اور دھارے کی طرف چلتے چلے جائیں، بلکہ ہم وہ بلند قد کے لوگ ہیں جو حالات کو اپنے موافق کر لیتے ہیں. قیامت تک کوئی اپنے آپ کو یزید کے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا. آج امام عالی مقام کا نام لینے والے، آپ کے نام کی مجالس منعقد کرنے والے، اپنے آپ کو آپ کے نام سے منسوب کرنے والے، وہ اس میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، تو خواجہ اجمیر نے فرمایا حق کے بنائے لا الہ است حسین، آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس میں فرمایا لا الہ کی بنیاد حسین ہے. یاد رکھ لیں کہ بت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی یہ جاہو منصب اور اقتدار ہمارے سامنے بت بن کر آتے ہیں، کبھی غیر کی محبت ہمارے لیے ایک بت بن جاتی ہے اور لوگ اس کا نام بھی صنم رکھ لیتے ہیں، کبھی یہ ڈالر ریال اور مال و دولت کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر لیتی ہے اور انسان نعوذ باللہ اس کے لیے اپنا دین ایمان قوم اور ملت سب کچھ فروخت کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ نفی جب آپ نے فرمائی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امام عالی مقام نے اللہ تبارک و تعالی کے سوا تمام معبودان باطل کا رد فرما دیا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کو پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ چومی گویم، مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے لا الہ کہنے کی کہ رب کے سوا تمام معبودان باطل کا رد کر دیا جائے، کہا مجھے یہ کہنے کی مشکلات معلوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک مسلمان ہونے کا اعلان کرے، امام حسین کو ماننے والا ہو، اور کہے کہ اسلام تو لائک اینی ادر ریلیجن، ایک پرسنل میٹر ہے، اس کو مسجد ممبر محراب خانقاہ تک محدود ہونا چاہیے. آپ کو صرف اسی حد تک ریلیجن کی فریڈم ہے جس حد تک یونائٹڈ نیشنز اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس نے آپ کو اپنے فریم ورک میں آزاد رہنے کی اجازت دی. اسلام ایک مکمل ضابطۂ ہدایت ہے، اس کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے، اس کی اپنی اپسٹیمالوجی ہے. ہم خیر اور شر کا تعین اللہ کی وحی کی بنیاد پر کرتے ہیں، اپنی عقل، تجربے اور مشاہدے سے استفادہ کرتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب ہم اعلان کرتے ہیں تو اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، خاندان ہو، ہماری سوسائٹی ہو، سبسٹینٹیو لا ہو، پروسیجرل لا ہو، کرمنل کوڈ ہو، انٹرنیشنل یا انٹرنیشنل لا ہو، یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہو، ان تمام تر چیزوں کو جب ہم اسلام کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ بندہ مومن بندہ کامل بنتا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو اقبال کے ان پیغامات کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے 6th لیکچر کے آخر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے یورپ کے فلسفے کی اور وہاں کے میں نے اصل مصادر سے میں نے جو کچھ سیکھا اور میں نے مطالعہ کیا، فرمایا میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ آج انسانیت کے اخلاق کی تباہی بربادی کی وجہ یورپ کے ویسٹرن سویلائزیشن کے اخلاق ہیں. مغربی تہذیب، یورپی تہذیب، پوری امت مسلمہ نہیں، پوری انسانیت کی اخلاق کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں. جہاں آپ انسیسٹ چلڈرن اور سیم سیکس میرج جیسی چیزیں بھی وہاں دیکھتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ آج انسانیت کو تین چیزوں کی ضرورت ہے، اسپریچول انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس. اور یاد رکھیں کہ کائنات کی روحانی تعبیر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہو جائے، وہ اپنے رب کے اقرار کے ساتھ عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، اور جب زندگی کے آخری لمحات آئیں تو اس کا سر میدان کربلا میں رب کریم کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اور دوسری طرف جب ان ریلیشن شپ ود یونیورس اسے دیکھا جائے تو وہ ایک وائسجرن ٹو آلمائٹی گاڈ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اس کائنات کو مسخر کرتا ہو، کبھی چاند سورج ستاروں اور سیاروں پر کمن ڈالتا ہو، اور کبھی زمین کی تہوں میں اسرار و رموز کی تلاش میں گہرائی میں جاتا ہو، اور کبھی سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہو، اور کبھی اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پاتا ہو. یاد رکھیں کہ اقبال نے کہا کہ اسپریچول انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس. پھر وہاں پر رچرڈ ڈاکنز اور چارلس ڈارون کی طرف ہم نہیں جائیں گے، وہاں پر ایک انسان عبداللہ اور خلیفۃ اللہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ اسپریچول انٹرپریٹیشن آف اسپریچول ایمینسیپیشن آف انڈیویجول، فرماتے ہیں ایک انڈیویجول کا، ایک فرد کا روحانی استخلاص اور آزادی. ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ مادہ پرستی اور خواہشات پر مبنی ہے، اور اقبال ہمیں اسپریچول ایمینسیپیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کا غلام نہیں بناتی بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کائنات میں اللہ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے نجات عطا کرتی. اور اقبال فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے کو ایک ایسے روحانی ارتقاء کے ساتھ آگے لے کر بڑھنا جس کی بنیاد خالصتاً دین اسلام اور اس کائنات کی روحانی تعبیر پر ہو. اور میں اپنی گفتگو اقبال کے ان اشعار پر مکمل کر رہا ہوں کہ اقبال نے امام عالی مقام کی شہادت کا پیغام اور امام عالی مقام کی زندگی کا پیغام بالخصوص اپنی نوجوان نسل کے لیے ان اشعار میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آج تم پستی میں ہو، زوال میں ہو، اخلاقی گراوٹ میں ہو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تمہاری پستی بالائی میں، زوال عروج میں، قوت عقل سے نہیں قوت عشق سے تبدیل ہوگا۔ فرماتے ہیں دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ کائنات اندھیرے میں ہے، اگر اس کائنات میں اجالا ہوگا تو وہ محمد الرسول اللہ کے نام سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور اقبال نے امام عالی مقام کی شہادت کے پیغام کو اس شعر میں قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کے ساتھ بند کر دیا۔ اقبال نے فرمایا ایک خودی تو وہ ہے کہ جب تم اپنی سیلف ڈگنیٹی اور آنر کی طرف جاؤ گے، خود شناسی اور خدا شناسی کی طرف جاؤ گے، تو خدا بندے سے خود پوچھے، خدا پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے حضور کے ساتھ وفا کی تو دنیاوی مال و متاع اور نقصان و سود و زیاں کے اندر اس مادی زندگی کو نہ تولا جائے، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ امام عالی مقام نے زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھایا۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بندوں۔ اے نوجوانوں، اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفا کر لی تو اللہ رب کریم لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، جو لکھ دو گے تمہاری تقدیر بنا دی جائے گی۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کی محبت سے معمور فرمائے، باواز بلند آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے آباد فرمائے۔ آپ کی سیرت اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔